بسم الله الرحمن الرحيم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. آمنت بالله، صدق الله العظيم. كفر کرنے والوں نے یہ خیال کیا ہے کہ ان کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور بالضرور زندہ کیے جاؤ گے، پھر تمہیں بتلایا جائے گا کہ تم نے کیا کام کیے. اور یہ بات اللہ کے اوپر بہت آسان ہے، تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جس کو ہم نے نازل کیا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کی پوری خبر رکھنے والا ہے. یہ وہ دن ہوگا کہ اللہ تمہیں جمع کرے گا، اس جمع ہونے والے دن، اور وہ دن ہوگا بڑے نقصان کا. اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھے گا اور نیک کام کرے گا تو اللہ اس کی برائیوں کو دور کر دے گا اور اس کو داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور یہ لوگ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے. اور وہ لوگ یہ بڑی کامیابی ہے اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہ آگ والے لوگ ہیں، اس آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ التغابن کی آیت نمبر 7, 8, 9, 10 یعنی چار آیتیں ہیں جنہیں اس وقت ہم نے تلاوت کیا ہے. اس سے پہلے کی مجالس میں جو ابتدائی چھ آیات ہیں ان کا مختصر بیان ہو چکا ہے. اب ساتویں آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ذکر فرمائی کہ زعم الذین کفروا الن یبعثوا, کہ جو لوگ کافر ہیں جنہوں نے کفر کیا جنہوں نے انکار کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں الن یبعثوا کہ ان کو ہرگز زندہ نہیں کیا جائے گا. قل بلا وربی لتبعثن, آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں, میرے رب کی قسم تم ضرور بالضرور زندہ کیے جاؤ گے. ثم لتنبؤن, اور پھر تمہیں بتلایا جائے گا بما عملتم, وہ کام جو تم نے کیے. وذلك على الله يسير, اور یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے. یہ ہے آیت نمبر 7 کا ترجمہ اور مفہوم, اور اس میں وہ بنیادی عقیدہ ذکر کیا گیا ہے جس کو عقیدہ آخرت کہا جاتا ہے, کہ جس کے بغیر آدمی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا, کہ وہ اس بات پر یقین رکھے, اس بات پر ایمان رکھے, بلکہ یقین رکھے کہ موت کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا, میدان محشر ہوگا, سب کو اس دن جمع کیا جائے گا, اور دنیا میں جو کچھ اچھے یا برے اعمال کیے گئے ہیں تو ان کا بدلہ ہوگا, اور وہ جو بدلے کا دن ہے وہ ہے یوم الدین. سورہ فاتحہ کے اندر ہم دن میں نہ جانے کتنی مرتبہ کہتے ہیں مالک یوم الدین, وہ مالک ہے روز جزا کا. ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے, اور اس میں اہم بنیادی عقائد سارے ذکر کر دیے گئے ہیں. اسی میں یہ بات بھی ہے کہ روز جزا ہے, قیامت کا دن ہے, کہ جس میں ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, تیرا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ, تیرا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے, چنانچہ کسی پر ظلم نہیں ہوگا. دنیا میں جن ظالموں نے مظلوموں کے ساتھ برا سلوک کیا اور مظلوموں کو کوئی بظاہر دیکھنے والا نہیں تھا اور کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں تھا, تو ان ظالموں سے ان مظلوموں کے لیے قصاص لیا جائے گا اور بدلہ لیا جائے گا, کیونکہ کوئی اور دیکھے یا نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے, کوئی اور مدد کرے یا نہ کرے, لیکن اللہ نے تو مظلوم کی مدد کرنی ہے. اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مظلوم پر ظلم کیا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ فرماتے ہیں لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينَ, میں تیری ضرور بھی ضرور مدد کروں گا اگرچہ کچھ دیر کے بعد ہو. تو اور یہ جو مدد ہے, مظلوم کی مدد اور ظالم سے اس کا انتقام, اگر دنیا میں ظالم سے انتقام نہ لیا جائے تو یہ اور زیادہ خطرناک بات ہے. اگر ظالم سے ظلم کا دنیا ہی میں انتقام لے لیا گیا تو اس بات کا امکان رہتا ہے کہ آخرت میں شاید وہ کفارہ ہو جائے, معافی ہو جائے, لیکن اگر ظالم سے کوئی بدلہ نہیں لیا گیا دنیا میں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی سخت پکڑ کرنے کا ارادہ فرمایا ہے. تو مظلوم جو ہے وہ ظلم سہتا رہتا ہے, ظالم ظلم کرتا رہتا ہے, لوگ ایک دوسرے کے حقوق مارتے رہتے ہیں, گالیاں ایک دوسرے کو دیتے رہتے ہیں, تھپڑ مارے جاتے ہیں, گھونسے مارے جاتے ہیں, اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہے اور کوئی ہمیں روکنے والا نہیں ہے. حالانکہ وہ بھول جاتے ہیں کہ ایک دن ہے جس کو یوم الدین کہا گیا ہے، روز جزا، اور یہ برحق ہے، اور جب تک آدمی اس روز جزا پر یعنی آخرت کے دن پر ایمان نہ لائے تو وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، تمام انبیاء اکرام علیہ السلام پر ایمان لانا، قرآن پر ایمان لانا اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، یہ سب بنیادی عقائد ہیں جن کے بغیر آدمی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اتنی بات ہے کہ آخرت کے کا ایمان جو ہے وہ اگرچہ نجات دے دیتا ہے، لیکن عمل کے اندر تبدیلی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ایمان جو ہے وہ یقین میں بدل جائے۔ ایمان تو ہم سب کا ہے، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے، اور جو بھی مسلمان ہوگا چاہے وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو، فاسق اور فاجر ہی کیوں نہ ہو، اور چاہے کتنا ہی حقوق کو مارنے والا ہو، لیکن وہ اللہ پر اگر مسلمان ہے تو اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی برحق مانتا ہوگا، قرآن کو بھی مانتا ہوگا، آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہوگا، لیکن ایمان ہوگا، یقین نہیں ہوگا۔ اسی لیے سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جب کامیاب مسلمانوں کی صفات ذکر فرمائی تو فرمایا یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور یہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لاتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی یعنی قرآن، اور وما انزل من قبلک، اور یہ ایمان لاتے ہیں ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئیں، وبالآخرتی ہم یوقنون۔ اب ہر جگہ پیچھے آ رہا تھا یؤمنون، یؤمنون بالغیب، لیکن یہاں لایا گیا وبالآخرتی ہم یوقنون، کہ یہ لوگ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، اولئک ہم المفلحون، آگے جا کر فرما دیا یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اسی لیے جتنا آخرت کے اوپر آدمی کا یقین بڑھتا چلا جاتا ہے تو اتنے ہی اس کے اعمال کے اندر نکھار پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ اعلیٰ درجے کا متقی بن جاتا ہے، اور پھر اس کو نہ کوئی تکلیف پریشان کرتی ہے، نہ کوئی گناہ جو ہے اس کو جہنم میں پہنچاتا ہے، توبہ کی توفیق ہوتی رہتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور مجھے اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو جتنا یقین آخرت پر بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی آدمی جو ہے وہ پرسکون ہوتا چلا جائے گا کہ اگر کوئی نہیں بھی دیکھ رہا تو اللہ دیکھ رہا ہے، اگر کوئی میری مدد نہیں کر رہا تو اللہ ضرور مدد کرے گا، یا اس دنیا میں ورنہ آخرت میں، اگر اس آدمی نے میرا حق مارا ہوا ہے تو کوئی اور نہیں دلوا رہا، یہ نہیں دے رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ وہ میرا حق مجھے دلوائیں گے۔ اسی لیے ہمارے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب قدس اللہ سرہ فرماتے تھے کہ مسلمان کا کبھی نقصان نہیں ہوتا، مسلمان کا نقصان کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، کوئی آپ کی جیب سے پیسے نکال لے، موبائل نکال لے، تو وہ لے کے کہاں جائے گا؟ وہ جو کچھ اس نے لیا ہے وہ سارا کا سارا آپ کے لیے آخرت کے اندر ذخیرہ بن گیا، وہ تباہ ہو گیا، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، میں نے اس سے چھین لیا، میں نے چوری کر لی، میں نے ڈاکہ ڈال لیا، میں نے یہ کر لیا، وہ نہیں جانتا کہ اس نے جہنم خرید لی، اور اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مظلوم کی ضرور مدد کرتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں حدیث شریفہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا انصاف آخرت میں قائم فرمائیں گے کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو سینگ مارا ہوگا تو آخرت میں ان دونوں کا پہلے بدلہ کرایا جائے گا، پھر اس کے بعد ان کا معاملہ ختم کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ان حساب لینے والے، انتقام لینے والے ہیں کہ کسی کا کوئی حق، کسی کا کوئی ظلم اور کسی کی کوئی چیز معاف نہیں کی جاتی، اس کا ضرور انصاف کروایا جاتا ہے۔ تو یہ ہے عقیدہ آخرت، اور جتنا اس کے اوپر بڑھتا ایمان اور یقین بڑھتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی اعمال کے اندر نکھار پیدا ہو جاتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ نکھار پیدا ہوتا ہے، بلکہ جتنی مشکلات ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، سب آسان ہو جاتی ہیں، کیونکہ آدمی کو یقین ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ جو میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، کوئی اور مدد کرے یا نہ کرے، میرا پروردگار میری مدد کرنے والا ہے، یہ مار گیا مجھے، لیکن ایک ذات موجود ہے جو میرا انتقام لے گی اور جو میرا بدلہ لے گی۔ تو یہ عقیدہ آخرت ہے، اور اسی کو یہاں اس آیت کے اندر ذکر کیا گیا کہ کافر جو ہے وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافر لوگوں نے یہ خیال کیا کہ ان کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ قل بلا وربی، آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، یعنی زندہ کیا جائے گا۔ وربی لتبعثن، میرے رب کی قسم تم ضرور بالضرور زندہ کیے جاؤ گے، بڑے مضبوط میرے رب کی قسم تم ضرور بالضرور زندہ کیے جاؤ گے۔ ثم لتنبؤن، پھر تمہیں ضرور بالضرور بتایا جائے گا بما عملتم، کہ تم نے کیا کام کیے تھے۔ وذلک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ پر بڑا آسان ہے۔ ایک ایک چیز کا حساب اللہ کے ہاں ہے، ایک ایک گفتگو جو ہے وہ ہماری ریکارڈ ہو رہی ہے، ایک ایک نقل و حرکت ہماری ریکارڈ ہو رہی ہے، آخرت کے اندر سب دکھا دی جائے گی، اور مظلوم کو انصاف دلوایا جائے گا، ظالم سے اس کا انتقام لیا جائے گا۔ اور یہاں بھی اللہ تعالی نے قسم کھائی، بلا وربی لتبعثن، میرے رب کی قسم تم ضرور بالضرور زندہ کیے جاؤ گے۔ اور مفسرین نے لکھا کہ تین جگہوں میں اللہ تعالی نے آیتیں ذکر کی ہیں، تینوں میں قسم کھائی ہے، تینوں میں۔ سورہ یونس میں فرمایا گیا کہ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا قیامت برحق ہے، واقعی دن آئے گا وہ۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی قیامت کا دن برحق ہے۔ قُلْ اِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَق، آپ کہہ دیجئے ہاں میرے رب کی قسم وہ دن برحق ہے، آپ کہہ دیجئے کہ ہاں میرے رب کی قسم وہ دن برحق ہے، تمہیں پیدا کیا جائے گا، دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور تمہیں سارے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ تو سورہ یونس میں فرمایا گیا ای وربی انہو لحق، پھر سورہ سبا میں بھی فرمایا گیا وقال الذین کفروا لا تأتین الساعة، کہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی۔ قل بلا وربی لتبعثن، کیا ہے جی، ہاں قل بلا وربی لتأتینکم عالم الغیب، آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم جو غیب جاننے والا ہے، قیامت ضرور بالضرور تم پہ آئے گی، ضرور بالضرور آئے گی۔ تو تین جگہوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے آخرت کا ذکر کیا، اور یہ فرمایا قسم کھا کر کہ، اور قسم تو اسی وقت کھائی جاتی ہے جبکہ، اور قسم کھانے والے بھی کون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آپ قسم کھا کے کہیے۔ اللہ تعالی جل شانہ عز و جل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ قسم کھا کے آپ کہہ دیجئے، قل بلا وربی، آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم لتبعثن، تم ضرور بالضرور زندہ کیے جاؤ گے۔ ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر تمہیں ضرور بالضرور بتایا جائے گا کہ تم نے کیا کام کیے تھے۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے۔ آدمی بس اوقات کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، کوئی نہیں دیکھتا، آپ چپکے سے اٹھے اور آپ نے ایسا کام کر دیا جس سے گھر والوں کو راحت ہو گئی، مسافروں کو راحت ہو گئی، حج میں آپ نے ایسا چپکے سے کام کر دیا کہ لوگوں کو راحت، پتہ بھی نہیں چلا کہ کس نے یہ کام کیا ہے، لیکن کوئی اور دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی نیکی جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتی۔ مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا آخرت میں اس کو دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا اس کو دیکھے گا۔ آپ نے ساتھی کو کونی ماری، آپ نے ساتھی کو دبایا، آپ تو سمجھ رہے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو سینوں کی بات کو بھی جاننے والا ہے، آپ کے سینے میں کیا اس وقت میں خیالات ہیں اللہ اس کو جانتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس عقیدہ آخرت کے اوپر ایمان یقین کی خاص توفیق عطا فرمائے، اور جتنا یقین بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا ہی گناہ کم ہوتے چلے جاتے ہیں، اعمال صالحہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، بلکہ زندگی بہت آسان ہوتی چلی جاتی ہے۔ آخرت کا عقیدہ ایسی چیز ہے جو مومن کے لیے بڑی راحت کی چیز ہے۔ یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ مگر اس قید خانے میں اگر آدمی کو یقین ہو کہ صبح ہوگی میں اس قید خانے سے نکلوں گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں پھر میری منتظر ہیں، تو پھر اس دنیا سے جانے میں بھی اس کو کوئی تردد نہیں ہوتا، اور دنیا کی جو مشکلات ہیں وہ بھی اس کے اوپر آسان ہو جاتی ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، انتقال کا وقت قریب تھا، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وصال ہو چکا تھا، کئی صحابہ بلکہ بہت سارے صحابہ دنیا سے جا چکے تھے۔ اس وقت میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ انتقال کے وقت یہ شعر پڑھ رہے تھے کہ غدن نلق الاحب محمدا وحزبا، کل ہم جائیں گے اور اپنے پیاروں سے ملاقات ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کی جماعت کے لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ آدمی کو موت بھی اچھی لگنے لگتی ہے، اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے الموت تحفت المؤمن الموت، کہ موت جو ہے وہ مومن کے لیے تحفہ ہے، اس لیے کہ جیسے ہی موت ہوتی ہے مومن کو، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان صحیح نصیب فرمائے اور عقیدہ آخرت مضبوط کر دے، تو جیسے ہی موت ہوتی ہے تو راحتوں کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مومن کا انتقال ہوتا ہے، منکر نکیر جو ہیں وہ سوال جواب کرتے ہیں، پھر اس کے بعد فرشتے اس مومن سے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، تو سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے، دنیا میں بہت تھک کر آیا ہے، بڑی تو نے محنت کی، بہت تکلیفیں اٹھائیں، لوگوں نے تجھے بہت ستایا، تو نے بہت محنت کی، اب تو آرام سے سو جا۔ دنیا میں تو آدمی آرام سے کہاں سو سکتا ہے، فجر کے لیے اٹھنا ہے، ظہر کے لیے اٹھنا ہے، اور جناب کھانا نہیں کھا سکتا سوچ کر کہ بھائی عشاء کے لیے بھی تو جانا ہے، فجر میں بھی تو جانا ہے، تو ہر چیز میں یہاں ایک رکاوٹ رہتی ہے، لیکن جب آخرت میں پہنچے گا تو راحت ہی راحت ہے اس کے لیے۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا حضرت حاجی محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایمان بڑی دولت، فرماتے تھے کہ یہ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے چیزوں کا مزہ دگنا ہو جاتا ہے، اور راحت اور تکلیفیں جو ہیں وہ بہت کم ہو جاتی ہیں۔ فرمایا کہ اگر دو آدمی ہوں، ایک مسلمان ہو اور ایک کافر ہو، اور بہترین سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، قورمہ ہے اور جناب بریانی یا جو بھی طرح طرح کی نعمتیں ہیں وہ سامنے رکھی ہوئی ہیں، مومن بھی کھا رہا ہے، کافر بھی کھا رہا ہے، کھانا بڑا لذیذ بنا ہوا ہے، مزیدار ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ کافر کو اکہرا مزہ آئے گا سنگل، اور مومن کو ڈبل مزہ آئے گا۔ کافر کو تو صرف یہ مزہ ہوگا کہ کھانا بڑا لذیذ ہے، اور مومن جو ہے اس کے دو مزے ہیں، ایک طرف وہ یہ بھی سمجھ رہا ہے کہ کھانا بڑا لذیذ ہے، مزہ آ رہا ہے، اور دوسرا یہ کو سوچے گا میرے رب نے مجھے بھیجا ہے، یہ میرے رب نے میرے لیے انتظام کیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ایک مٹھائی وہ ہے جو تم پیسے دے کر بازار سے خرید کر لاؤ، ایک مٹھائی وہ ہے جو تمہارے کسی محبوب نے بھیجی ہو، ماں نے بھیجی ہو، باپ نے بھیجی ہو، کسی اور محبوب نے بھیجی ہو۔ تو مٹھائی ہے، برفی تو برفی ہے، لیکن جو محبوب کی دی ہوئی چیز ہے اس میں ڈبل مزہ ہوتا ہے، ایک یہ کہ مٹھائی بڑی مزیدار ہے، دوسرے کہ میرے محبوب نے بھیجی ہے۔ تو مومن جب نعمتیں استعمال کرتا ہے اس کو دگنا مزہ آتا ہے۔ اس لیے میں نے اپنے حضرت کو دیکھا کہ مزے لے لے کے کھاتے تھے، اور ایک مرتبہ ہم سے فرمایا کہ کھانا کھاؤ نا، جلدی جلدی مت کھاؤ، مزے لے لے کر کھایا گا۔ ایک تو ویسے جلدی جلدی کھاؤ گے تو بہت سارا کھایا جائے گا، ہضم بھی نہیں ہوگا، اور اگر آپ تھوڑا تھوڑا چبا چبا کے کھائیں گے، ساتھ ساتھ مزہ بھی لیتے رہیں گے، تو مزہ بھی آئے گا، ہضم بھی ہوگا، صحت بھی اچھی رہے گی، اور بہت پیٹ بھر کے بھی نہیں کھایا جائے گا، کیونکہ مزے مزے سے جو کھا رہے ہیں، موٹے موٹے بڑے بڑے نوالے نہیں لے رہے، مزے لے لے کر تھوڑا تھوڑا کھا رہے ہیں۔ تو فرماتے تھے کہ کھانا مزے لے لے کے کھانا چاہیے، اس لیے کہ کھانا مزے دار ہے اور رب نے بھیجا ہے، میرے رب نے ہمارے لیے انتظام کیا ہے۔ اور فرمایا کہ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے تکلیف بہت آسان ہو جاتی ہے۔ اگر دو آدمی ہوں، دونوں کو ایک ہی قسم کی تکلیف ہو، کافر ہے اس کو بھی تکلیف ہو رہی ہے اور مومن ہے اس کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، ایک ہی طرح کی تکلیف ہے، مومن پرسکون ہوگا کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ تکلیف تو ہو رہی ہے لیکن مجھے کانٹا بھی چبھتا ہے اس سے میرا گناہ معاف ہوتا ہے، یہ جو مجھے تکلیف ہو رہی ہے اس سے میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور اگر گناہ نہیں ہے تو میرے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آتا تھا دگنا بخار، اس لیے کہ آپ کے درجات بہت اونچے تھے۔ تو جتنی تکلیف ہوگی تو وہ تو ہوگی، لیکن مومن کو وہ تکلیف اس لیے آسان ہو جائے گی کہ اس کو پتا ہے کہ یہ تکلیف بھیجنے والے اللہ سبحانہ و تعالی ہیں، انہی کے حکم سے آئی ہے، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن میرا اس میں کچھ نہ کچھ فائدہ ہے، دنیا میں بھی کچھ فائدہ ہوگا ورنہ آخرت میں تو فائدہ یقینی ہے۔ اور یہ بات آگے بھی آنے والی ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، آگے آیت آنے والی ہے مصیبتوں کے بارے میں کہ مسلمانوں کو جو مصیبتیں آتی ہیں تو مومن جو ہے اس میں خوش رہتا ہے۔ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ تو ایمان اور عقیدہ آخرت ایسی عجیب و غریب چیز ہے کہ اس کی وجہ سے نعمتوں اور لذتوں کی لذت دگنی ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر ایمان اور عقیدہ آخرت صحیح بنا دے تو تکلیفیں بہت آسان ہو جاتی ہیں۔ اور وہی بات کہ پھر مومن جو ہے وہ جانتا ہے کہ میرا کبھی کوئی نقصان نہیں ہوگا، جو ہوگا اس کا مجھے بدلہ آخرت کے اندر مل جائے گا۔ تو اس آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافر لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ ان کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ قل بلا وربی لتبعثن، آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم، اور پھر تمہیں ضرور بالضرور بتایا جائے گا کہ تم نے کیا کام کیے۔ وذلک علی اللہ یسیر، اور یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے، ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے۔ آگے فرمایا گیا آیت نمبر 8 میں فآمنوا باللہ ورسولہ، تو ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، تو ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اور جس طرح ہم اپنی چیزوں کو نیا کرتے رہتے ہیں، جھاڑتے رہتے ہیں، ٹھیک ٹھاک کرتے رہتے ہیں، اس طرح ایمان کی بھی تجدید ہوتی ہے۔ ایمان تو الحمدللہ ہے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی پیدائشی مسلمان بنا دیا، ایک مومن کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرما دیا۔ لیکن حدیث میں آتا ہے جددوا ایمانکم بلا الہ الا اللہ، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو لا الہ الا اللہ کے ساتھ۔ اور سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر۔ کیا مطلب؟ کہ اپنے ایمان کا مزہ لیا کرو، اپنے ایمان میں اضافہ کیا کرو، اپنے اس ایمان کو یقین میں بدلا کرو، اس ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ تو یہاں بھی فرمایا گیا فآمنوا باللہ ورسولہ، تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر جو جس کو ہم نے نازل کیا۔ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس نور پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کیا۔ کیا ہے وہ نور؟ یہ ہے نور، آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ یہ قرآن ہے جو نور ہے، اور نور کہتے ہیں روشنی کو اور ظلمت کہتے ہیں تاریکی کو۔ تو اگر اندھیرا ہو تو نہ آپ کو راستہ نظر آئے گا کہ دائیں جانا ہے یا بائیں جانا ہے۔ جتنی تاریکی بڑھتی چلی جائے گی تو اتنا ہی ہر چیز آپ سے مخفی ہوتی چلی جائے گی، نہ دائیں کا پتہ، نہ بائیں کا پتہ، نہ راستے کا پتہ، نہ یہ پتہ کہ کون سی چیز اچھی ہے یا کون سی چیز خراب پڑی ہوئی ہے۔ اور نور آ کر ظاہر کر دیتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے، یہاں پھول پڑا ہوا ہے، یہاں گند پڑا ہوا ہے، یہاں یہ نوکدار چیز پڑی ہوئی ہے، یہاں یہ آرام دہ چیز پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ قرآن مجید جو ہے یہ حق اور باطل کو علیحدہ علیحدہ کر دیتا ہے، جس طرح روشنی سے اچھائی اور برائی علیحدہ علیحدہ نظر آنے لگتی ہے، اسی طرح یہ قرآن نور ہے، اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا، اور اس کی وجہ سے آدمی کو اچھائی علیحدہ نظر آتی ہے، برائی علیحدہ نظر آتی ہے، حق علیحدہ نظر آتا ہے، باطل علیحدہ نظر آتا ہے۔ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس نور پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کیا۔ اللہ ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ایک، قرآن ایک۔ اور یہی وہ عقیدہ ہے، عقائد ہیں، جن کی وجہ سے عالم اسلام کے تمام مسلمان جمع ہو جاتے ہیں۔ کتنے ہی آپس میں اختلافات ہوں لیکن سب اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، سب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے ہیں، سب قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جس کو ہم نے نازل کیا۔ میرے دوستو اور ساتھیو، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں معلوم ہو یہ نور ہے، تو اس نور کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے؟ اگر آپ تاریک راستے پر سفر کر رہے ہیں تو ٹارچ ہونی چاہیے، روشنی ہونی چاہیے، آنکھوں میں بھی روشنی ہونی چاہیے، باہر بھی روشنی ہونی چاہیے تاکہ راستے پر چل سکے۔ تو اگر زندگی کا راستہ آپ نے طے کرنا ہے تو اس نور کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جس کو ہم نے نازل کیا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کی بہت خبر رکھنے والا ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع، اور یاد رکھو اس دن کو کہ جس دن اللہ تمہیں جمع کرے گا، جمع والے دن، جس دن سب کو اکٹھا کرنا ہے، اس اکٹھے ہونے والے دن میں اللہ تعالیٰ تم سب کو جمع کرے گا۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع، یہ وہ دن ہوگا کہ اللہ تمہیں جمع کرے گا اس جمع ہونے والے دن۔ ذلک یوم التغابن، اور یہ دن ہوگا تغابن کا۔ یہ وہ لفظ ہے جس کی وجہ سے پوری سورت کا نام سورۃ التغابن رکھا گیا، اور بالکل شروع میں ہم نے پہلے دن عرض کیا تھا کہ تغابن کا جو لفظ ہے وہ نکلا ہے غبن سے، اور اردو میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، فلاں نے غبن کر لیا، بڑا غبن ہو گیا، بڑا نقصان ہو گیا، تو غبن کہا جاتا ہے نقصان کو۔ اور تغابن یہ باب تفاعل کا صیغہ ہے عربی قواعد کے اعتبار سے، اور عربی قواعد کے اعتبار سے یہ جو تفاعل کا مصدر ہے یہ جانبین کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی دو آدمیوں کے لیے، ایک آدمی نے دوسرے کے ساتھ معاملہ کیا، ایک کو فائدہ ہو گیا، دوسرے کو نقصان ہوا، یہ ہے تغابن۔ غبن جو ہے وہ تو ایک طرف سے ہوتا ہے، تغابن عام طور سے دو طرف سے ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے قیامت کے دن کو یوم التغابن فرمایا، اس لیے کہ یہ وہ دن ہوگا کہ مسلمانوں کو فائدہ ہوگا، کافر جو ہیں وہ زبردست خسارے میں رہیں گے۔ اور اس کی تفسیر میں مفسرین نے فرمایا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھی جگہ رکھی ہے، جہنم میں بھی جگہ رکھی ہے۔ جو انسان پیدا ہوتا ہے اس کے لیے جنت میں بھی جگہ موجود ہے، جہنم میں بھی جگہ موجود ہے۔ اب اگر وہ اعمال صالحہ کر کے ایمان لا کے جنت میں چلا جاتا ہے تو اس کی جہنم کی جگہ خالی رہ جاتی ہے، اور اگر یہ شخص نعوذ باللہ کفر اختیار کرے، ظلم اور معاصی کا ارتکاب کرے اور عقائد کا انکار کر کے کافر ہو جائے تو جہنم میں جائے گا، جب جہنم میں جائے گا تو جنت میں جو اس کی جگہ ہے وہ خالی رہ جائے گی۔ تو یہ بڑا خسارہ ہے کہ آدمی اس دنیا میں آیا، اس کے لیے دونوں راستے تھے، وہ جنت کی طرف بھی جا سکتا تھا اور نعوذ باللہ جہنم کی طرف بھی جا سکتا تھا۔ اس نے جنت کا راستہ اختیار نہیں کیا بلکہ اپنے اختیار سے جنت کی جگہ جو اس کے لیے اللہ تعالی نے طے کی ہوئی تھی وہ چھوڑ دی، اور جہنم میں جو اس کی جگہ جگہ تھی وہ اس نے اختیار کر لی۔ تو یہ زبردست قسم کا نقصان ہے کہ جنت چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس نے جہنم کو اختیار کیا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے قیامت کے دن کو فرمایا یوم التغابن، کہ یہ تغابن کا دن ہے، یعنی بڑے نقصان کا دن ہوگا کہ آدمی جنت کی اپنی جگہ چھوڑ دے گا اور جہنم میں چلا جائے گا، اعزنا اللہ من ذلک۔ اور اسی تغابن کی دوسری صورت وہ بھی ہے جس کو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اور حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے وہ حدیث لکھی ہے، دوبارہ سن لیجئے، صحیح مسلم اور ترمذی وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے سوال فرمایا کہ تم جانتے ہو مفلس کون شخص ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ جس شخص کے پاس مال سامان نہ ہو ہم اس کو مفلس سمجھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن اپنے اعمال صالحہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کا ذخیرہ لے کر آئے گا، مگر اس کا حال یہ ہوگا کہ دنیا میں کسی کو گالی دی، کسی پر بہتان باندھا، کسی کو مارا یا قتل کیا، کسی کا مال ناحق لے لیا، تو یہ سب جمع ہوں گے اور اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے، تو کوئی اس کی نماز لے جائے گا، کوئی روزہ، کوئی زکوٰۃ اور کوئی دوسری نیکیاں، اور جب ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوموں کے گناہ اس ظالم پر ڈال کر بدلہ چکایا جائے گا، جس کا انجام یہ ہوگا کہ یہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ ہے تغابن، کہ زبردست قسم کا گھاٹا ہو گیا. تجارت کر رہا تھا, سمجھ رہا تھا کہ میری تجارت میں بڑا فائدہ ہے, لیکن جب سال کے آخر میں دیکھا بڑا زبردست نقصان ہو گیا. اسی طرح یہ آدمی تھا جس نے نیکیاں اختیار کی اور یہ سمجھتا رہا کہ ان نیکیوں کی بدولت میں جنت کا ٹھیکے دار بن گیا ہوں, حقدار بن گیا ہوں, لیکن حقوق العباد ادا نہیں کیے تھے. حقوق العباد ادا نہیں کیے تھے تو جتنے بندے ہیں جن کا حق مارا تھا ان وہ آ کر اس کی ساری نیکیاں لے جائیں گے. اللہ. اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری حدیث یہ بھی لکھی ہے کہ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے ذمے کسی کا کوئی حق ہو اس کو چاہیے کہ دنیا ہی میں اس کو یا ادا کر دے یا معاف کرا لے, ورنہ قیامت کے دن دینار و درہم تو ہوں گے نہیں. جس کا مطالبہ ہوگا اس کو اس شخص کے اعمال صالحہ دے کر بدلہ چکایا جائے گا. اعمال صالحہ ختم ہو جائیں گے تو اس کے حق کے بقدر مظلوم کا گناہ اس پر ڈال دیا جائے گا. اور آگے لکھا ہے حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے کہ اس دن غبن اور خسارے کا احساس صرف کفار, فجار اور بخبخت لوگوں ہی کو نہیں بلکہ نیک مؤمنوں کو بھی ہوگا کہ کاش ہم عمل اور زیادہ کرتے تاکہ جنت کے مزید درجات ہم حاصل کر لیتے. تو اس روز ہر شخص کو اپنی عمر کے اوقات پر حسرت ہوگی. اس لیے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ قیامت کے دن کو یوم التغابن بھی کہتے ہیں, کیونکہ خسارے کا دن ہوگا اور آدمی محسوس کرے گا کہ مجھے بڑا خسارہ ہوا. اگر میں دنیا میں اپنے وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کر لیتا اور لوگوں کے حقوق ادا کر دیتا تو آج جنت میں اور جنت کے اعلیٰ درجات میرے لیے ہوتے. اور یہ یوم الحسرہ بھی ہے, حسرت والا دن ہے. کافر بھی حسرت کریں گے کہ ہم ایمان کیوں نہیں لائے, مومن بھی حسرت کریں گے کہ ہم جنت میں تو پہنچ گئے لیکن اگر ہم تھوڑی سی محنت اور کر لیتے, اعمال صالح اختیار کرتے, حقوق کی صحیح ادائیگی کرتے تو آج ہم نہ جانے جنت کے کس اونچے مقام پر ہوتے. تو اللہ تعالی نے فرمایا یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن, یہ وہ دن ہوگا کہ اللہ تمہیں جمع کرے گا اس جمع ہونے والے دن, اور وہ تغابن کا دن ہے, خسارے کا دن ہے. اور ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, جو جنہوں نے سب سے پہلے اردو میں ترجمہ کیا. اردو زبان میں قرآن مجید کا سب سے پہلے ترجمہ کیا حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے. تو حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس تغابن کا ترجمہ کیا ہار جیت, کیونکہ جس آدمی کو فائدہ ہوتا ہے وہ جیت گیا اور جس کو نقصان ہوا وہ ہار گیا. تو یوم التغابن کا ترجمہ کیا یہ وہ دن ہے جو جیت اور ہار کا ہوگا, کون ہارا کون جیتا. دنیا کی ہار جیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے, اصل جو ہار ہے اور اصل جو جیت ہے وہ تو آخرت کی ہے, اس تغابن والے دن کی ہے. اور حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی ترجمہ کیا. پھر ان کے بعد حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب قدس اللہ سرہ نے ترجمہ کیا, انہوں نے بھی یہی ترجمہ رکھا ذالک یوم التغابن, یہ جیت اور ہار کا دن ہے, مسلمان جیت جائیں گے اور کافر ہار جائیں گے. اسی طرح جو حقوق ادا کرنے والے ہیں وہ جیت جائیں گے, اور جو اللہ تعالیٰ اور بندوں کے حقوق ادا نہ کرنے والے لوگ ہیں وہ ہار جائیں گے. تو ذالک یوم التغابن یہ دن ہے خسارے کا, یا یہ کہہ لیجئے کہ یہ دن ہے جیت اور ہار کا. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا, آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان رکھے, وَيَعْمَلْ صَالِحًا اور نیکی کا کام کرتا رہے, یکفر عنہ سیئاتی, اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کا کفارہ کر دے گا. کیسی امید والی آیت ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے, نیکی کے کام کرتا رہے, اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کا کفارہ کر دیں گے. اس سے دو باتیں معلوم ہوئی، ایک تو یہ کتنا ہی نیک آدمی ہو کچھ نہ کچھ غلطی ہوتی رہتی ہے، اس معصوم تو صرف انبیاء کرام علیہ السلام ہیں. ایو عبد لک لا علم، اے اللہ تیرا کون سا بندہ ایسا ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی؟ غلطی سب سے ہوتی ہے، کسی سے کم کسی سے زیادہ، لیکن اگر آدمی ایمان رکھے، نیک اعمال کی کوشش کرتا رہے، اللہ کے حقوق بندوں کے حقوق ادا کرنے کی اپنی طرف سے فکر رکھے، کوشش کرتا رہے، پھر کچھ اونچ نیچ ہو جائے گی اللہ تعالیٰ معاف کر دے. تو فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان رکھے، وَيَعْمَل صَالِحًا، اور نیکی کا کام کرتا رہے، یکفر عنہ سیئاتی، اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کا کفارہ کر دے گا. وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ، اور اللہ اس کو داخل کرے گا ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور ان جنتوں میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ، یہ بڑی کامیابی ہے. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ، یہ بڑی کامیابی ہے. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ، یہ بڑی کامیابی ہے. اور قرآن مجید کی ایک دوسری آیت میں سورہ آل عمران میں فرمایا گیا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز، جس آدمی کو آگ سے بچا لیا گیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا. اس دنیا کے کامیابی ناکامی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی کامیابی ناکامی 10 سال کی، 20 سال کی. اگر 40 سال کی عمر میں کسی کو کامیابی ہوئی، 20-30 سال کی کامیابی ہو گئی، ناکامی ہوئی 20-30 سال کی ناکامی ہوئی. اصل کامیابی اور ناکامی تو آخرت کی ہے. اس لیے فرمایا گیا ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا جس نے ساری زندگی پریشانیوں میں گزاری ہوگی. مسلمان ہوگا، ساری زندگی اس کی پریشانیوں ہی میں گزری ہوگی، مسلسل پریشانیوں میں گزری ہوگی. اس کو جنت کی ایک طرف سے داخل کیا جائے گا اور دوسرے آخر تک پہنچا دیا جائے گا. پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تو نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی تکلیف دیکھی تھی؟ وہ کہے گا اللہ کی قسم میں نے کبھی زندگی میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی. اور ایک کافر کو لایا جائے گا جس نے ساری زندگی عیش میں آرام میں گزاری ہوگی، اس کو جہنم کے ایک طرف سے داخل کیا جائے گا، دوسری طرف سے نکالا جائے گا. پھر اسے پوچھا جائے گا کہ کیا تو نے اپنی زندگی میں کبھی عیش اور آرام دیکھا؟ وہ کہے گا اللہ کی قسم میں نے زندگی میں کبھی کوئی آرام نہیں دیکھا. ہماری آپ کی عمریں، کسی کی 60 سال، کسی کی 40 سال، کسی کی 25 سال، لیکن کسی کی اگر 35 سال ہے یا 40 سال ہے تو کیا وہ سوچے کہ کیا واقعی اس کو لگتا ہے کہ اس کو 40 سال گزرے ہیں؟ ایسا لگتا ہے شاید 40 دن گزرے ہیں. یہ تو دنیا میں ہمارا حال ہے کہ اگر ہم اپنے ماضی کو دیکھیں تو جو دن گزر چکے ہیں وہ یاد بھی نہیں آتے، اور یہ بھی یاد آتے ہیں تو جھٹ پٹے سے یاد آتے ہیں. ایسا لگتا ہے شاید 2-4 سال اس دنیا میں ہم رہے ہیں. اور جب ہم آخرت میں جائیں گے تو قرآن نے فرمایا کہ جب آخرت میں پہنچیں گے تو یہ محسوس کریں گے کانہم لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ ہم دنیا میں شاید ایک شام رہے تھے یا ہم ایک صبح رہے تھے. آدمی جاتا ہے کسی علاقے میں 10 سال رہتا ہے، پھر واپس آتا ہے، پھر واپس اپنے علاقے میں آ جاتا ہے. سوچے 10 سال، اس کو ایسا لگے گا جیسے میں 10 دن شاید وہاں رہا تھا. یہ دنیا میں حال ہے. اور جب دنیا سے چلے جائیں گے، آخرت میں پہنچیں گے، تو پوری زندگی ایسی لگے گی جیسے ایک شام گزری تھی یا ایک صبح گزری تھی. تو یہ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی کامیابی عطا فرما دے. اصل کامیابی یہی ہے. اس کو قرآن نے فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ عظیم کامیابی ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، یہ قرآن مجید کا خاص طریقہ ہے کہ جب جنتیوں کا ذکر کیا جاتا ہے فوراً اہل جہنم کا ذکر ساتھ ساتھ ہوتا ہے. تو فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، وہ اہل جہنم ہوں گے. خالدین فیہا، اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ، جہنم بہت برا ٹھکانہ. اللہ تعالی ہمیں جنت کی کامیابی عطا فرمائے اور جہنم سے اللہ تعالی ہمیں بچا لے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر دو کام، چار کام کا لکھا ہے، دو کام خاص طور پہ، کہ جنت مانگو اور جہنم سے پناہ مانگو. اللہم انی اسلک الجنہ ونعوذ بک من النار، آسان. یا اللہ جنت عطا فرما دے، جہنم سے پناہ. کیونکہ من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جس آدمی کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا بس وہ کامیاب ہے. یہاں تک کہ آیات کا ترجمہ دوبارہ سن لیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا. آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور ضرور زندہ کیے جاؤ گے، پھر ضرور ضرور تم سے پوچھا جائے گا جو کام تم نے کیے. اور یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے، تو تم ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جس کو ہم نے نازل کیا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے. یہ وہ دن ہوگا کہ اللہ تمہیں جمع کرے گا اس جمع ہونے والے دن، اور وہ دن ہوگا جیت اور ہار کا. اور جو اللہ پر ایمان رکھے اور نیک کام کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو کا کفارہ کر دے گا اور اس کو داخل کرے گا ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ عظیم کامیابی ہے. اور جن لوگوں نے انکار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ اہل جہنم ہیں، اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. یا ارحم الراحمین، ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، عمرے کا بھی ثواب عطا فرمائیے، قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے کا بھی ثواب عطا فرمائیے. یا اللہ ہمیں امت کے بہترین لوگوں میں شامل فرما دیجئے جو قرآن سیکھتے ہوں، قرآن سکھاتے ہوں. یا اللہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا عادی بنا دیجئے. یا اللہ یا ارحم الراحمین، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، واجعله لنا اماما ونورا وهدا ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين.